جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرسین کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علم دین سیکھنا یہ خود بہت بڑی عبادت ہے، اور علم دین کی مجلس میں شرکت کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت اور فضیلت والا کام ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو دو حلقے دیکھے، کچھ لوگ ذکر اللہ کر رہے تھے اور کچھ لوگ آپس میں علم دین کا مذاکرہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو علم دین کی باتیں سکھا رہے تھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حلقے میں تشریف لے کر گئے اور وہاں بیٹھ گئے، اور پھر ارشاد فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی سکھانے والا، تعلیم دینے والا مجھے یہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی کئی روایات میں جب آپ ایسی ترغیبات ارشاد فرماتے کہ علم دین کی مجلس میں شریک ہو جاؤ، علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ بلکہ ایک صحابی ایسے بھی تھے کہ جن کے بارے میں حضرت جبریل امین نے آ کر بتایا کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا علم سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ تو ہمارا پروگرام دار الافتاء اہل سنت یہ بالخصوص علم دین، سوال جواب کی صورت میں ہم علم دین آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود بھی علم دین ہمیں سیکھنا چاہیے، سیکھ کر درست طریقے سے اس پر عمل بھی کریں، اور جتنا درست طریقے سے سیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، ہمیں آگے لوگوں تک بھی علم دین وہ پہنچانا چاہیے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کے کالز، آپ کے سوالات، وہ بھی ہم شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے مزاج گرامی آپ کی؟
الحمدللہ علی کل حال۔
تو آپ ہمارے، ظاہر سردی میں لباس بھی کچھ بدل جاتے ہیں، اور لباس بدلتے ہیں تو مسائل بھی کچھ بدل ہی جاتے ہیں، مسائل بھی مختلف جو شرعی طور پر بھی ہمیں سیکھنے سمجھنے چاہیے وہ بھی درپیش ہوتے ہیں۔ تو کچھ اسی ٹاپک کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے، اور اس کے کچھ سوالات بھی ہم شامل کریں گے۔ بلکہ میں یہاں سے کفیل صاحب شروع کروں گا کہ ہم عام طور پہ سردی میں ساکس، جرابیں یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی مشہور ہے کہ موزوں پر مسح کیا جاتا ہے، اور ان جرابوں کو بھی موزہ ہی کہا جاتا ہے، عام طور پہ لوگ موزہ ہی کہتے ہیں
جی۔
تو یہ کوئی خاص اس کی شرطیں ہیں جس پر مسح کیا جا سکے گا، یا ان جرابوں پر بھی مسح ہو سکے گا؟
نارمل ہمارے ہاں جو جرابیں جو ہے وہ پہنی جاتی ہیں، جو کہ کپڑے کی ہوتی ہیں یا سوتی یا اون کی جو جرابیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر مسح نہیں ہوتا۔ جس موزے پر مسح کی اجازت دی گئی شریعت مطہرہ میں، وہ موزہ ہے کہ جو چمڑے کا یا اس جیسی کسی چیز کا ہو،
ٹھیک ہے،
یا کم از کم تلا جو ہے وہ چمڑے کا ہو،
صحیح،
تو اس موزے کے اوپر اجازت ہے۔ عام کپڑے والی جرابوں کے اوپر مسح کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا پھر اس کی بھی اپنی شرائط ہیں کہ وہ موزہ کتنا بڑا ہو، تو فرمایا کہ وہ کم سے کم ٹخنوں کو جو ہے وہ چھپانے والا ہو، اور ٹخنوں سے اگر نیچے ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اس سے ایڑی جو ہے وہ نظر نہ آئے، تو یہ پورا کور جو ہے وہ آپ کا پاؤں جو ہے وہ اس میں ہو۔ اور پھر البتہ اس کی اپنی آگے شرائط ہیں کہ کب جو ہے وہ آپ اسے پہنیں گے، تو آپ جو ہے وہ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ تو باوضو حالت میں اسے جو ہے وہ پہنا ہو تو پھر آپ اگر مقیم ہیں تو ایک دن ایک رات تک اس پر مسح کر سکتے ہیں، اور اگر مسافر شرعی ہیں تو تین دن تین رات تک اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، جبکہ درمیان میں آپ نے اسے اتارا نہ ہو، اگر آپ اتار دیں گے تو اب وہ مسا اس کے اوپر دوبارہ پہن کر شروع نہیں ہو سکتا، بلکہ پھر آپ کو
اس کو 3 دن پہننا پڑے گا، اور اسی طرح مقیم ہے تو 24 گھنٹے پہننا،
24 گھنٹے اسے جو ہے وہ مسلسل پہننا ہوگا اگر اس نے اس کے اوپر مسا کرنا ہے، اور اس کی بسا اوقات ضرورت پڑ بھی جاتی ہے،
ٹھیک ہے،
کہ کئی جگہوں کے اوپر ایسا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو استعمال ان مانوں کے اندر کہ وہ پہن کر ہی رکھتے ہیں یا کور کرنا ہی ان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ سردی کی اتنی شدت ہے، تو ہم عام شہر کے حالات کے اندر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیسا پاسبل ہے، لیکن کئی جگہوں کے اوپر اس کی ضرورت پیش آتی ہے، تو عرب کے اندر اور زیادہ اس وقت پیش آتی ہوگی، تو اس لیے اس کی اجازت دی گئی، رخصت دی گئی۔
ٹھیک ہے، عام چمڑے کے جو دستیاب جن کو واقعی موزے کہتے ہیں، وہ والے موزے اور اس طرح ریگزین وغیرہ کے،
جی جو ہم نے کہا نا چمڑے جیسی چیز وہ یہی ہے، جیسے ریگزین ہو گئی، کرمچ ہو گئی، اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں
جن میں پانی سرایت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کفیل صاحب کہ بعض ایسے بھی آ رہے ہیں آج کل کہ یہ موزے کی بھی کوئی شرط ہے کہ جو پاؤں کی اس ہڈی کو یا پاؤں کے حصے کو چھپا لے، بعض اس طرح کے بھی آ رہے ہیں جو چمڑے کے ہوتے ہیں لیکن جو پاؤں ہیں اور اس کا یہ والا حصہ کھا لیے، جسے عام طور پہ ہم خسا کہتے ہیں، جوتا ٹائپ کا ایک جو ہوتا ہے، اور اس ٹائپ کے موزے بھی آ رہے ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، تو یہ بھی مسئلہ
نہیں، اس کے اوپر مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، جیسے ہم نے کہا کہ وہ ٹخنوں تک کے حصے کو کور کیا ہوا ہو،
پورا پیک ہو،
یا زیادہ سے زیادہ اس بات کی یاد دی گئی کہ اگر پیچھے کی طرف سے اگر وہ چھوٹا ہے تو ایڑی ظاہر نہ ہو،
ٹھیک ہے،
لیکن ابھی آگے سے مکمل پاؤں ہی درمیان سے جو ہے وہ پورا ظاہر ہو رہا ہے، تو اسے ویسے بھی ساکس جو ہے وہ نہیں کہا جاتا، در حقیقت وہ سائڈ پاؤں کی جو ہوتی ہیں یا نیچے کا جو تلا ہوتا ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تو بہرحال اس کے اوپر اگرچہ وہ چمڑے کا بھی ہو اس کے اوپر مسا نہیں ہو سکتا، اور یہ سمپل اصول یوں بھی ہے کہ اگر موزے والا آپ نے مسا جو ہے وہ چمڑے والے موزے پر آپ نے مسا کے لیے وہ موزہ پہنا اور پانی اندر چلا گیا،
اچھا،
اور اس نے اکثر پاؤں کو دھو دیا،
تو وہ فائدہ
تو وہ جو ہے وہ آپ کا موزے کا مسا بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اب جب آپ نے موزے پر مسا کرنا ہے، اچھا وہ مسا کہاں کرنا ہے، مسا بھی تو جو ہے وہ یہی خسے والی جگہ کے اوپر سامنے جگہ پر ہی تو کرنا ہے، پیر کے نیچے تھوڑی مسا کرنا ہے،
جی جی،
مسا بھی جو ہے وہ اوپری حصے کے اوپر ہی جو ہے وہ کرنا ہے، تو اب اگر وہاں پر موزے ہی نہیں ہوگا، وہاں پر جو ہے وہ آپ کا پاؤں ہی ڈائریکٹ نظر آ رہا ہوگا، تو پھر موزے کے اوپر مسا کہاں ہوگا،
صحیح، مسا بھی اسی طریقے سے انگلیوں کو کھینچ کر وہ پیچھے لانا۔ اچھا، موزے پہ بات چلیے تو اس میں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ چمڑے کے ہیں، اس کے اندر ہم جو عام جرابے پہنتے ہیں وہ بھی پہن لیتے ہیں،
جی،
تو وہ پہنی پھر چمڑے کا موزہ وہ پہنا، تو اب کیا کریں گے؟
جی، ایسا جو ہے وہ کرنا جائز ہے اور اس میں مسا ہو جائے گا، کیونکہ بسا اوقات عموماً چمڑے کے موزے اندر سے ان مانوں میں گرم نہیں ہوتے شاید، تو وہ اندر پہلے جو ہے وہ کپڑے کا کوئی موزہ یا سوتی کا پہن لیا اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ چمڑے کا پہن لیا، تو اس کے اوپر مسا ہو سکتا ہے کہ اوپر جو چیز ہے وہ چمڑے والی ہے،
ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق،
اس میں کوئی حرج نہیں،
ٹھیک ہے، یہ اہم مسئلہ ہے، اور گھروں میں بالخصوص میں کہوں گا کہ ہماری بہنیں جو گھروں میں دائرہ کام کاج کرتی ہیں، کفیل صاحب، ان کے لیے کافی اس حوالے سے، اگر
ان کے لیے بھی، بچوں کے اعتبار سے بھی، بوڑھوں کے اعتبار سے بھی، کہ ان کو بار بار جو ہے وہ پاؤں دھونا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، تو سردیوں کے دنوں کے اندر وہ اپنے بقیہ چیزیں، کیونکہ عمومی طور پہ پھر ایسے ٹائم پہ سردیوں میں لوگ شوز پہن لیتے ہیں اور وہ پورے پورے دن ہی جو ہے وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب اگر یوں اس شرعی مسئلے کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ چمڑے کے ساکس جو ہے وہ یوز کر لیں گے تو یوں انہیں رعایت مل جائے گی،
ٹھیک ہے۔
اب ضروری نہیں کہ آپ ایک دن ایک رات ہی کریں، آپ کو میکسیمم رخصت یہ دی گئی ہے، تو اب اگر کسی نے صبح فجر میں پہنے اور عشاء تک وہ پہنا ہوا اور رات میں اس کو اتار دینا ہے سونے کے لیے، تو ٹھیک ہے، کم سے کم دن کا جو پورا عرصہ ہے اس کے اندر تو اسے رخصت ہے نا کہ وہ پاؤں نہ دھوئے، فقط جب بھی وضو کرے تو وہ اپنے موزے پر مسا کرے،
ہاں، لیکن اس میں شرط وہی رہے گی کہ پہلی مرتبہ جب پہننا ہے تو باوضو پہنے،
باوضو
پاؤں دھو کر پھر پہنے، پتہ چلے 8-9 بجے وہ استعمال کیے ہیں، اس وقت وضو ہی نہیں تھا، تو پہلی مرتبہ پاؤں دھونے ہوں گے، باوضو یعنی ہو کر اس کو آپ پہن لیجئے، اور پھر اس طرح نمازیں ہیں عصر، مغرب، عشاء، تو کوئی ان 3 نمازوں کے لیے بھی استعمال کرنا چاہے، ایک میں پاؤں دھو لیے، وضو کر لیے اور پھر پہن لیے، پھر بقیہ میں وضو کی حاجت پڑتی تو وہ مسا اس میں
جائز ہو جائے گا،
مسا اس میں کر پائیں گے۔ کچھ آپ کے سوالات بھی ہیں، کالز بھی ہیں، ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں۔
اسد علی اتاری عرض کر رہا ہوں حافظ آباد سے۔ حضرت، سوال ایک اصال ثواب کے حوالے سے ذہن میں اکثر آتا رہتا ہے، वो ये है कि जो नाबालिग बच्चे हैं वो अपनी चीज किसी को नहीं दे सकते, तो हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो किसी के घर में कभी इसाले सवाब की जरूरत होती है, हम उनसे कहते हैं जी आप इसाले सवाब करें, तो वो बच्चे पढ़ते हैं, वो पढ़ाई हमको देते हैं, किसी के घर में जाके भी पढ़ते हैं, तो वो इसाले सवाब उस मरहूम को या उन घर वालों को दिया जाता है। तो यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आती कि बच्चे अपनी चीज का किसी और को मालिक नहीं कर सकते, तो इसाले सवाब भी तो इन्हीं का होता है, असल में सवाब के मुस्तहिक तो ये हैं, तो ये आगे किसी और को दे देते हैं, तो ये इसका देना लेना कैसा है, इस हवाले से वजाहत फरमा दें। जज़ाकअल्लाहु खैरा।
क्या बात है, बच्चे जब उनसे हम टॉफियां और उनकी मिल्कियत वाली चीजें वो लेने देने से हम इस तौर पर मना करते हैं तो सवाब दे सकें।
असल में अव्वलन तो बात यह है कि सवाब देने से आपकी मिल्कियत से निकलता नहीं है, तो लिहाजा चाहे वो बालिग हो चाहे नाबालिग हो, जो भी सवाब का इसाल करता है, इसाले सवाब करता है, तो उसके अपनी मिल्कियत से सवाब नहीं निकलता, बल्कि उसकी अपनी मिल्कियत में भी बाकी रहता है और जिसके लिए वो इसाले सवाब करता है उसे भी पहुँचता है। तो इसलिए जब इनकी मिल्कियत से वो चीज़ खारिज नहीं हो रही तो इनको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं है, इसलिए बच्चे भी इसाले सवाब कर सकते हैं कि इसके अंदर सामने वाले का फ़ायदा है और बच्चों का कोई नुकसान नहीं।
ठीक है, ये कन्फ्यूज़न दूर कर लेनी चाहिए ना कि भाई बाहर कोई चीज़ लेंगे तो चीज़ बच्चे से तो चली जाएगी ना, तो यहाँ जा ही नहीं रही, बड़ा हो या बच्चा हो इसाले सवाब करते हैं तो ये सवाब हमसे जाता नहीं है, हमारे नामा अमाल में बल्कि और इजाफा हो जाता है। वो रिवायत भी है ना कि कब्रिस्तान वालों को अगर ये पढ़कर अगर बख्शा गया कि जहाँ पर 11 मरतबा कुल शरीफ के हवाले से, सूरह इखलास के हवाले से, बल्कि और भी आप जिस जितनों को आप बख्शेंगे इसाले सवाब करेंगे, अल्लाह उनकी तादाद के बराबर ये आपको सवाब अता फरमाएगा, तो इससे कोई किसी तरह का फर्क वाला मामला नहीं पड़ता। जी मसीह स्वाम,
दानिश्ता से सवाल है कि अगर कोई कारोबार के लिए पैसे दे और वो ये कहे कि भैया मैं आपको खुले इख्तियार के साथ दे रहा हूँ, जो भी आपकी खुशी से हो मुझे आप मुनाफा दे देना, और अगर नहीं भी हो तो खैर कोई बात नहीं, ऐसा करना कैसा है और पैसे लेने वाले को किस तरीके से इसको चलाना है, क्या करना है?
ठीक है, कारोबार में भी अब कुल्ली इख्तियार तो जिस तरह का आपको इख्तियार हो, एक तो ये इख्तियार होता है और वो फुकहा इकराम उसको बयान भी करते हैं कि भाई कुल्ली इख्तियार ये देना कि ये मेरे 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, इख्तियार आपको है कौन सी नौ तिजारत की इख्तियार करें, कपड़े में इन्वेस्ट करना चाहें, ये करना चाहें, इसमें लगाना चाहें, ये इख्तियार दिया। लेकिन एक ये इख्तियार दे रहे हैं कि आपको इख्तियार है जितने मर्जी आप मुझे पैसे दे दें।
जी, दर हकीकत इसके अंदर इख्तियार इन मानों में तो है कि आप नफ़ा मुझे कम दें या ज़्यादा दें, लेकिन ये बात इनके भी आपस में अंडरस्टूड तौर पर तय होती है कि इस बात पर इख्तियार नहीं होता कि आप मेरे दिए हुए पैसे भी आप मुझे कल को कम करके वापस दे दें,
सही
नुकसान करके आप मुझे दे दें, इसका नहीं होता इख्तियार। तो जब आप रकम इस बुनियाद पर देते हैं कि मेरे पैसे आपने मुझे पूरे वापस करने हैं, तो इट मीन्स कि आपने जो है वो ये कर्ज के तौर पे रकम दी है, क्योंकि कर्ज में ये होता है कि आप जो रकम देते हैं आप वही वापसी का तकाजा करते हैं, सामने वाले को नफ़ा हो या नुकसान हो आपको उससे गर्ज नहीं होती। तो जब आप कर्ज के तौर पे देंगे तो अगरचे कुल्ली इख्तियार के साथ दे रहे हो, कर्ज पर जो भी नफ़ा मिलेगा जबकि वो मशरूत है, कंडीशनल है, तो वो सूद है और सूद हराम है। हदीस पाक में फरमाया कुल्लू कर्दिन जर्रा मनफियातन फहुआ रिबा, हर वो कर्ज जो नफ़ा खींच कर लाए वो सूद है, तो लिहाजा इससे बचना ज़रूरी है। कुल्ली इख्तियार के अल्फाज से भी ये मामला दुरुस्त नहीं होगा और ना ही इस तरह देना चाहिए। जब भी दें तो या तो पार्टनरशिप के उसूलों के मुताबिक दें, या तो दोनों अफराद की इन्वेस्टमेंट हो तो शिरकत के अतबार से दें, एक फ़र्द की इन्वेस्टमेंट है एक वर्किंग पार्टनर है तो फिर मुदारबत के अतबार से जो है वो दें, और हर एक के अपने जो है वो उसूल हैं, अपनी शराइत हैं, अपनी कंडीशंस हैं, पहले उन्हें समझें और फिर समझकर उसके मुताबिक ही कोई आपस में एग्रीमेंट करके कारोबार करें, तो फिर उससे जो नफ़ा होगा वो हलाल भी होगा और इंशाल्लाह बरकत का बाइस भी होगा दोनों के लिए।
ठीक है, इनके ये कहने से ये नहीं, इस तरह जायज़ नहीं हो जाएगा नहीं। कि आपको इख्तियार कम दे दें, ज़्यादा दे दें, और यही चीज़ें झगड़े की तरह भी जाती हैं और वैसे भी नाजायज़ है, क्योंकि यहाँ पर असल रकम सिर्फ वो कर्ज की हैसियत वाली ही है। कुछ सवाल आपके SMS के जरिए जो हमें मौसूल हुए उनको भी हम शामिल करते हैं। सवाल ये है कि तिलावत कुरान पाक हो रही हो या कर रहे हो, اس دوران آزان ہو جائے تو آپ موقوف کر دیں تلاوت؟
تلاوت قرآن کریم اگر ہو رہی ہے تو اس وقت موقوف کر سکتے ہیں، آزان کا جواب جو ہے وہ بالکل دے سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں میں کہ جس وقت تلاوت آپ موقوف کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجدوں میں لوگ آتے ہیں، ایک تو گرمی کا موسم ہوتا ہے، ایک سردی میں، سردی میں بڑا خاموشی سناٹا، ہر ایک کو سردی لگ رہی ہوتی ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ اور عمل کر رہا ہوتا ہے۔ مسجد میں آتے ہی بعض اوقات لوگ زور زور سے سلام بھی کرتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو اب اس وقت کسی خاص کو نہیں، بس دروازہ کھولا سلام۔ اچھا، سردی میں یہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، عام طور پہ گرمی میں بھی ہے، لیکن گرمی میں ان کو پتا پنکھے چل رہے ہیں، اتنا شور ہو رہا ہے، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، تو شاید پتہ نہیں اس وقت
آواز نہیں جائے گی،
آواز ہی نہیں جائے گی۔ یا گرمی میں بھی کرتے ہوں گے لیکن اس وقت اتنا محسوس نہیں ہوتا، سردی میں وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا کہیں گے، یہ موقع ہے سلام کرنے کا؟
نہیں، یہ موقع نہیں ہے، کیونکہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، نماز جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، کوئی شخص تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ کر رہا ہے، تو ایک تو اس کو ڈسٹربینس بھی ہے اس کے اندر،
ٹھیک ہے،
اور دوسرا ہے کہ اس کے اوپر ویسے ہی جواب دینا واجب بھی یہاں پر نہیں بنتا،
صحیح،
کہ وہ اپنی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ موقع نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سلام کریں، بلکہ بغیر سلام کیے ہی جو ہے وہ آپ مسجد کے اندر آ جائیں۔ ہاں، اب اگر کوئی ساتھ میں، کوئی آپ کسی شخص کے برابر میں آ کر بیٹھے، اب وہ جان پہچان والا ہے اور وہ کسی ذکر و اذکار میں مشغول نہیں ہے، اور اس کو آپ جو ہے وہ سلام کر لیتے ہیں، مصافحہ کر لیتے ہیں، وہ جدا بات ہے، لیکن اوور آل سب کو جو ہے وہ کرنا، یا کوئی شخص جو ہے وہ ذکر کر رہے اور ایک اس کے اوپر جو ہے وہ کیفیت طاری ہے، یا وہ ویسے ہی اپنے اس چیز کو خوشو خضوع سے عمل کر رہا ہے اور آپ جا کے پکڑ کے اس کا ہاتھ ملا کے السلام علیکم کریں، تو یقیناً یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں،
اور وہ بھی بالخصوص وہ پہلے سے مسجد میں بیٹھا ہے، میری طرح چادر بھی بالکل اوڑھ کے، یہ وہ، اور یہ بھی تازے تازے وضو کر کے آئے، ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ لے کے، اور پھر جا کر اس کو کہیں کہ اب آپ سے وہ کریں۔ تو بہرحال یہ ویسے ہی مسجد میں جب بیٹھے ہوئے، یہ بھی سیکھنے کی بات ہے مدچن کے ناظرین، کہ کن کن مواقع پر ہمیں سلام کرنا چاہیے اور کن کن مواقع پر سلام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک عالم دین کے سامنے کوئی بیٹھ کر مسئلہ پوچھ رہا ہے، ان کی گفتگو چل رہی ہے، تو عام بھی ہمیں اگر دو بات کر رہے ہیں، تنہائی میں ہیں، تو تیسرے کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ کچھ فاصلے پہ کھڑا ہو جائے، وہ ان کی باتوں کے بیچ میں اجازت کے بغیر نہ جائے، اجازت لے لے، ظاہر ہے اگر نارمل کوئی بات ہو رہی تو وہ اس کو اجازت بھی دے رہیں گے، لیکن کوئی خاص اپنا پرسنل مسئلہ کہیں ڈسکس کر رہے ہیں، وہ چاہے عالم دین سے کر رہے ہوں یا عام نارمل بھی کسی سے کر رہے ہوں، تو ہمیں وہاں اس طرح بغیر اجازت کے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کے ان معاملات میں اور خیال رکھیں، پھر کوئی سنت پڑھ رہا ہو اور وہ بھی جواب دے دے، تو نماز میں سلام کریں یا سلام کا جواب دیں، نماز تو توڑ دیں گے یہ،
جی بالکل، نماز
اس طرح ان کی نماز بھی ٹوٹنے کی طرف چلی جائے گی، تو بلکہ ٹوٹ ہی جائے گی جب وہ سلام کا جواب دیں گے، تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد سلام لیتے ہیں، اور ظاہر اس میں سب وہ سامنے والا بھی سلام کے لیے ہی آ رہا ہے، تو کیا خیال ہے آپ، کوئی مسئلہ اس میں؟
نماز کے بعد سلام لینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی وہی اس بات کا کہ بس اوقات لوگ نماز کے بعد بھی اوراد و وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے سلام کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ جو کھڑے ہیں ان سے تو سلام کیا، وہ بعد میں ایک ایک سے جا کر جو ہے وہ ان کے پاس بھی جا کے تسلی کے ساتھ جو ہے وہ سلام کرتے ہیں کہ آپ اپنی تسبیح چھوڑیں، میرے سے سلام کریں آپ، یعنی گویا کہ یوں مخاطب ہوتے ہیں، تو یہ وہ مقام بھی درست نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنی عبادت میں مصروف ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے یا تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ پھر انہیں ڈسٹرب نہ کریں۔ ہاں، جو لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں اور آپس میں مصافحہ یا سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو بالکل انہیں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی، مزید سوالات۔
لاہور سے مظہر اقبال عطاری، مفتی صاحب کے سلسلے کے اندر دار الافتاء میں آج میرا یہ سوال ہے کہ حضور، کچھ ایسے گناہ بھی ہیں کہ جن کو جو ہے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ان کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، جیسے شیوڈ بنانا، داڑھی مونڈنا، اور عورتوں کے بال بیچنا، یہ آج کل بہت عام ٹرینڈ بنا ہوا ہے، کیا شیوڈ کرنا اور عورتوں کے بال بیچنا، اس سے جو رزق حاصل ہوتا ہے، کیا یہ رزق یا حلال ہے یا رزق حرام ہے؟
جی، کیا فرماتے ہیں؟
جی بالکل، یہ رزق حرام ہے اور یہ دونوں کام ہی ناجائز ہیں، مرد ہو یا عورت، کسی کے بھی بال بیچنا یہ بھی حرام ہے، کہ انسان کا جسم کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو محترم بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، اس کو عزت اور مقام دیا ہے، वो कोई प्रोडक्ट नहीं है कि उसको जो है वो सेल किया जाए, तो चाहे वो बाल ही क्यों ना हो उनको बेचना जो है वो हराम है। यूं ही शेव बनाने की बात की तो दाढ़ी एक मुट्ठी से कम करना या मुकम्मल मूंड लेना ये नाजायज़ और गुनाह है, तो उसकी जो उजरत कोई शख्स ले रहा है इस काम को करने की तो वो उजरत भी माल खबीस है, हराम है, उसके हक में हरगिज़ हलाल नहीं है। ऐसे शख्स पर जहाँ ये लाजिम है कि अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करते हुए इन कामों से रुके, वहीं उस पर ये भी लाजिम है कि जिससे भी ये पैसे लिए, चाहे शेव्ड की उजरत में लिए, चाहे बाल बेचकर उसके इवज में लिए, वो उसे वापस करने होंगे।
कुछ ऐसे लिबास होते हैं जो आदमी अपने कपड़ों के अंदर इस्तेमाल करता है और जर्सी वगैरह होती है, कुछ और है, तो अब ये जब कमीज पहनी जाती है तो ये आमतौर पर फोल्ड हो जाती है, ये बिल्कुल पीछे रह जाती है, तो ये मसला तो फोल्ड वाला आम लोगों को मालूम है कि फोल्ड करना कपड़ों को वो मकरूह तहरीमी है, बाजू भी आधी किनाई से ज्यादा ये मकरूह तहरीमी हो जाता है, तो ये नीचे जर्सी है इसका भी यही रहेगा हुक्म या क्या है?
जी, कपड़े फोल्ड करना जो नमाज में मकरूह तहरीमी है या फोल्ड किए हुए कपड़ों के साथ जो नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, वो चाहे जाहिरी कपड़ों में है चाहे जो है वो अंदर जो कपड़े आपने पहने हुए उसमें, दोनों का एक ही जो है वो हुक्म है कि जब खिलाफ आदत उस चीज को मोड़कर इस्तेमाल किया गया है तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये बस औकात सर्दी के कपड़ों में यूं होता है कि अगर अंदर पजामा पहना हुआ है, अब वो बड़ा है तो उसको अंदर से जो है अंदर से वो मोड़ लिया कि भाई वो तो नजर नहीं आ रहा, या जो है वो ऐसा ही कि ये आस्तीन जो है वो बड़ी है तो अगर उसे जो है मोड़ लिया तो आस्तीन में तो यूं इजाजत मिल जाएगी, रुख्सत मिल जाएगी कि आधी कलाई से कम है आधी कलाई से तो जो है वो हरज नहीं है, लेकिन अगर आधी कलाई से ज्यादा होगा तो बहरहाल वहां पे भी नमाज मकरूह है तहरीमी होगी, तो इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। यूं ही मोजों के अंदर भी कि मोजे अगर बड़े हैं और ऊपर से उन्हें जो है वो फोल्ड कर लिया खिलाफ आदत,
या बस बड़े ना भी हों लेकिन अब एक दिन का वक्त होता है तो आप कहते हैं कि अब नॉर्मल मौसम हो गया, ऊपर से थोड़े से मोजे नीचे
कर की तरफ कर देते हैं और वो उसे मोड़ देते हैं तो उसकी भी इजाजत नहीं है। तो खिलाफ आदत जहां भी लिबास मोड़ा जाएगा कि अमूमी तौर पे उस लिबास का उस तरह मोड़ कर पहनने का इस्तेमाल नहीं है, एक ये है कि उसका पहनने का इस्तेमाल ही इस तरह है, जैसे स्वेटर पहने जाते हैं तो उनमें अमूमन आदत ही है कि उसको नीचे से जो है वो थोड़ा सा फोल्ड जो है वो किया जाता है, उनके पहनने का अंदाज ही जो है वो इस तरह है, तो उसमें तो हरज नहीं है। लेकिन जहां भी ऐसा है कि उस चीज का इस्तेमाल यूं मोड़ कर पहनने का नहीं है तो वो चाहे जाहिरी कपड़ा हो चाहे अंदरूनी कपड़ा हो, बहरहाल कपड़ा मोड़ेंगे तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। तो नमाज के टाइम पर खास ख्याल करें कि अगर दिन में आपने किसी टाइम पर मोड़े हुए भी हैं तो नमाज के टाइम पर उन तमाम चीजों को जो है वो सीधा करके फिर ही नमाज अदा करें।
ठीक है, स्वेटर बाद का होता है कि वो नीचे से स्वेटर या जर्सियों को आदमी फोल्ड कर लेता है या थोड़ा सा इस तरफ से मोड़ लिया, और ये एक मोहतात तरीका होता है, यानी लोगों के आम तौर पर भी इसको मायूब नहीं समझा जाता, तो क्या कहते हैं?
जी, स्वेटर अगर जो मैंने जैसे अर्ज की कि अगर आदत के मुताबिक उस चीज का इस्तेमाल ही ऐसे है कि वो मोड़ कर इस्तेमाल किया जाता है या मोड़ कर उसका कुछ हिस्सा इस तरह पहना जाता है तो उसको मोड़ कर पहनने में हरज नहीं है, इस हालत में नमाज भी पढ़ सकते।
हाँ, इस तरह बात टोपियां भी होती है, टोपी यूं लेते हैं तो उसको भी मोड़ कर ही
जो है वो इस्तेमाल करके
इस्तेमाल की जाती है, उसमें भी कोई
उसमें भी कोई हरज
नहीं है। लेकिन जो चीजें बतौर खास, यानी ये जर्सियां या इस तरह की कुछ चीजें हैं या पजामे के बारे में जिस तरह का शलवार लिबास होना ही उतना चाहिए मदर चैन के नाजरीन के, फोल्ड किए बगैर ही आपके टखने जाहिर हो, और यानी ये एक नाप भी अपना ऐसा रख लें कि फोल्ड भी ना करना पड़े और आपके टखने भी जाहिर हों, ये सुन्नत मुबारका पर अमल की नीयत होगी, इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा, नमाज में भी आपको सुकून इत्मीनान इस हवाले से रहेगा। लेकिन अगर शलवार या पैंट बड़ी है तो अब उसका ये मतलब नहीं कि अब उन्हें फोल्ड किया जाए, फिर उनका जो फोल्डिंग वाला सिलसिला है वो भी आप उतार लिया जाए, चाहे नेफे से करेंगे फोल्ड या नीचे टखनों के पास से उन शलवार या पेंट को आमतौर पर फोल्ड किया जाता है तो बहरहाल ये इजाजत नहीं है, मकरूह तहरीमी वाला ही मामला है, नमाज वाजिबुल इयादा हो जाएगी, यानी दोबारा पढ़ना वाजिब हो जाएगी। जी मजीद सवाल
मुफ्ती साहब से एक मसला पूछना था, अगर किसी ने किसी का मोबाइल चोरी कर लिया हो और अब उसे अपनी उस गलती का एहसास हो रहा हो और वो उसे उस गुनाह से तौबा करना चाहता हो اور اسے وہ موبائل واپس کرنا ہوگا, اور اب اگر موبائل واپس کرتا ہے تو اس کی بھی بدنامی ہے اور اس کے گھر والوں کی بھی. اور کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ موبائل کو بیچ کر اس کی قیمت کسی طرح سے اس مالک کو دے دی جائے؟
جی, موبائل لے لیا, اور یہ انہوں نے سوال تو پوچھا ہے, ہو سکتا ہے کئیوں کی ترجمانی بھی کی ہو. اور مدنی چین کے ناظرین, میں یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں, اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو پوچھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اپنا نہ کسی کے ساتھ اگر بھی مسئلہ ہو تو نہ اظہار کریں, اپنا کوئی ضروری نہیں ہے, اصل مقصود تو مسئلہ پوچھنا ہے. اس طرح کے بعض مسائل جو آپ کہتے ہیں کہ چینل پر بھی ہم نہیں پوچھ سکتے, تو آپ براہ راست فون کر کے عالم دین سے, مفتی صاحب سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں, دارالعلوم اہل سنت میں تشریف لا کر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں, دنیا کے اندر ان مسائل کو اگر ہم نے پوچھ لیا, ازالہ کر لیا, جو اپنے اوپر لازم آتا ہو دے لے کر ختم کر دیا, معافی مانگ لی, تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اخروی طور پر بہت بڑے معاملات کے اندر سے ہمیں نجات اور چھٹکارا مل جائے گا. تو بہرحال اب یہ کہتے ہیں کہ موبائل اگر واپسی کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے
جی,
پھر اس میں خاندان والوں کا, گھر والوں کا, یہ سب چیزوں, تو کیا انداز ہوتا ہے؟
دیکھیے, موبائل بیچ کر اس کی رقم دینے کی اجازت نہیں ہے. جب وہ عین چیز موجود ہے جو چوری کی ہے, تو وہی چیز جو ہے وہ واپس کرنی ہوگی. لہٰذا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ واپس کریں. ذاتی طور پہ دینے کے اندر جو ہے وہ مسئلہ ہے, تو اگر آپ کوریئر کر سکتے ہیں تو آپ کوریئر وہ چیز جو ہے وہ کروا دیں. کسی اور کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ بھجوا سکتے ہیں تو کسی اور کے ذریعے سے بھجوائیں. بہرحال جو ہے وہ آپ کو اس کو بھجوانا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ معافی بھی مانگنی ہوگی.
ٹھیک ہے,
فقط وہ چیز واپس کر دینے سے ایک تو فائدہ ہوا کہ وہ چیز تو آپ کو دینا لازم ہی تھا, لیکن معافی بھی جو ہے وہ آپ کو ان سے مانگنی ہوگی, کیونکہ بہرحال حق العبد تلف ہوا ہے, تو اس کے لیے معافی مانگنا بھی ضروری ہوگا.
ٹھیک ہے, اور یہ بعض وقت ہمارے وہم ہوتے ہیں کہ ہم بدنام ہو جائیں گے یہ اس طرح کا, لیکن امید ہے اگر آپ خوف خدا کی وجہ سے یہ عمل کر رہے تو انشاءاللہ عزت سلامت رہے گی. اللہ کی بارگاہ میں اگر سچی توبہ کی توفیق مل چکی ہے, توبہ کر لی ہے, تو انشاءاللہ عزت بھی سلامت رہے گی. تو بہرحال طریقہ بتا دیا گیا, یہاں کوئی پیسے نہیں ہیں کہ آپ پیسے ہی ان کو بھیج دیں, موبائل ہیں. اب یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا, موبائل لیا اور ظاہر ہے اب 5 مہینے 6 مہینے سال اس کو ویسے ہی استعمال کر لیا, وہ رہا ہی اس قابل نہیں ہے, تو یہ اب اس پر یہی موبائل کا یا کچھ اور بھی لازم آئے گا؟
اگر تو دیکھیں موبائل چلتا ہوا جس حالت میں لیا تھا ویسے ہی ہے, اسے خراب نہیں کیا, تو یہی موبائل ہی واپس کرنا ہوگا. اور اگر یہ کیا وہ موبائل خراب ہو گیا, قابل استعمال نہیں رہا, تو اب بہرحال اس پر اسی جیسا موبائل جو ہے وہ اس کو دینا ضروری ہوگا, یا پھر اس کی رضامندی سے پیسے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ واپس جو ہے وہ لوٹائے گا.
ٹھیک ہے جی, مزید سوالات.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے چار پائی پر کوئی سو رہا ہو یا کوئی اس چار پائی پر بیٹھا ہو, تو کیا اس شخص کی نماز ہو جائے گی؟
چار پائی پر کوئی سو رہا ہے, لیٹا ہوا ہے, نہیں بھی سو رہا, جاگ بھی رہے ہیں
جی,
تو بعض گھروں میں اس طرح بڑے شہروں میں بھی فلیٹ ہوتے ہیں, بیڈ ایک ہی بیڈ ہے, تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے پاس نماز پڑھنے کی, تو کیا کہتے ہیں؟
کوئی شخص سو رہا ہے تو اب اس جگہ پر نماز تو پڑھی جا سکتی ہے, البتہ بہتر یہ ہے کہ اس جگہ پر نماز نہ پڑھی جائے. اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ ممکن ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ نماز میں اپنا چہرہ جو ہے وہ نمازی کی طرف کر لے, یا نماز میں سوتے میں اس سے کوئی ایسا جو ہے وہ حرکت سرزد ہو کہ جس کی وجہ سے نمازی کو جو ہے وہ ہنسی آ جائے اور اس کی اپنی نماز خطرے میں پڑ جائے, تو اس لیے اس جگہ کے اوپر نماز جو ہے وہ نہ پڑھیں. ہاں, کوئی شخص جاگ رہا ہے اور وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹا ہوا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس صورت کے اندر نماز پڑھنے میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے, اور جاگ رہا ہے اور اسی کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اب منع کیا جائے گا کہ کسی کے چہرے کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں.
یہ چاہے چارپائی پر ہو یا نارمل, سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور ادھر سے ہی کوئی نماز شروع کر دے تو یہ نہیں ٹھیک ہے
جی, یا تو وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ پھیر لے اور وہ دوسری طرف منہ کر کے جو ہے وہ بیٹھے اور پھر یہ نماز پڑھے, تو یہ ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے جی, مزید سوالات.
22 لاکھ روپے کی ایک پراپرٹی تھی والد صاحب کی, وہ بیچ دی گئی ہے نا, اب اس میں 3 بھائی ہیں 7 بہنیں, ان کا حصہ کس طریقے سے ہوگا؟
3 بھائی 7 بہنیں پراپرٹی ہے, اور انہوں نے بیان یہ بھی نہیں کیا ہے کہ والد صاحب حیات ہیں یا وصال کر چکے ہیں, والدہ بھی موجود ہیں نہیں ہیں، والد صاحب کے والدین وہ بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ مدشن کے ناظرین، وراثت کے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا، تو یہ آپ نے میری باتوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا، اس میں کئی چیزیں ہم پوچھتے ہیں، وہ سوالات انہی سے ہی کیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کا جواب ضرور شامل کریں گے۔ بالفرض یہ جتنے سوالات ہیں ان میں کوئی بھی نہیں ہے، والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ پہلے ہی انتقال کر گئیں، دادا دادی بھی فوت ہو چکے، اب اولاد میں سے تین بیٹے، سات بیٹیاں کیا کریں گے؟
جی، اگر آپ نے والدہ کا لفظ استعمال کیا، اس سے بسا اوقات لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، مراد یہ کہ بیوہ کوئی
نہیں۔ ہاں، ان بچوں کی والدہ ان کی تو اہلیہ ہوگی، بیوہ ہوگی۔
جی، اور ہو سکتا ہے کہ یہی والی ہو، کوئی دوسری بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو بیوہ اگر کوئی نہیں ہے اور مرحوم کے والدین میں سے بھی کوئی زندہ نہیں، اور فقط اولادیں ہیں اور ان میں سے یہی تین بیٹے اور سات بیٹیاں ہیں، تو کل مال کے جو ہے وہ 13 حصے کیے جائیں گے۔
ٹھیک ہے،
جس میں سے دو دو حصے ہر بیٹے کو دیے جائیں گے اور ایک ایک حصہ ہر بیٹی کو دیا جائے گا۔
ٹھیک ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ عزوجل نے فرمایا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے چار آنے، بیٹی کو یہ اس کا آٹھ آنے بنتا ہے، چار آنے نہیں، اس کا نصف حصہ، یعنی اگر لڑکے کی ملکیت میں یا وراثت کے طور پر اس کو 1,00,000 روپے مل رہے ہیں، تو جو اس کی بہن ہے یعنی مرحوم کی بیٹی ہے، تو اس کے پاس 50,000 روپے آنے چاہیے۔ یہ 10,000 روپے یا 25,000 روپے یہ سمجھنے کے چار آنے کے طور پہ ہم دے دیں یا 10% کے طور پہ دے دیں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر، یعنی 50,000 کریں تو دو لڑکیوں کو 1,00,000 ملا، تو لڑکے کا یہ حصہ ہوگا۔ بہترین انداز یہی ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ آئے، خود فیصلہ نہ کریں، دارالتہ اہل سنت چلے جائیں، کسی بھی اہل سنت کے مفتی اکرام کے پاس جو باقاعدہ شرعی طور پر فتویٰ بھی دیتے ہوں، فتاوا لکھتے ہوں، آپ وہاں چلے جائیں اور اپنے ان وراثت کے مسائل آپ ان سے ڈسکس کیا کریں۔ آج دنیا کے اندر اگر کسی کا حق دبائیں گے یا ناحق طریقے سے مال لے لیں گے یا زمین پر قبضہ کر لیں گے، آخرت میں جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا گیا ہے، جس نے ایک بالشت زمین پر ناحق قبضہ کیا، یہ بالشت کتنی ہوتی ہے؟ ایک بالشت جس نے زمین پر ناحق قبضہ کیا، قیامت کے دن اسے ساتوں زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ علامان الحفیظ کفیل صاحب اس کی شرح میں دیکھیں کیا بیان فرمایا، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، فرمایا گیا کہ پہلے تو اسے یہ مکلف بنایا جائے گا کہ قیامت کے دن وہ ساتوں زمینیں ان کو کھودے، یعنی ساتوں زمینوں تک۔ اور امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا کہ آج گرمی کے اندر آدمی کچھ بھی وزن اٹھائے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے، جب گرمی کا موسم آئے تو کوئی بوجھ بھی اٹھایا ہوا، فرمایا جب ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں آ جائے اور اس کا بوجھ اس پر ہو، تو اس وقت اس کو کتنی دقت اور مشکل کا سامنا ہوگا۔ یہ ایک بالش کی بات ہے، کئی کئی مرلوں پر مشتمل پلاٹ، کئی کئی گزوں پر مشتمل مکانات، فلیٹ، اور بسا اوقات جو زرعی زمینیں ہوتی ہیں، کئی کئی مربع لوگ اس طرح قبضے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج دنیا کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، آج دنیا میں کوئی پشت پناہی کرنے والا ہوگا، لیکن آخرت میں جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مزید آپ کے کچھ سوالات شامل کرتے ہیں، ایس ایم ایس بھی ہیں۔ ایک میسج یہ ہے کہ غسل کی حالت میں جو کپڑے ہم نے پہنے تھے اور غسل فرض ہو اور کوئی کپڑے ہم استعمال کرنے پہنے ہوئے ہیں، تو نہانے کے بعد وہی کپڑے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟
جی، اگر کپڑوں پر کوئی نجاست نہیں لگی تو فقط جنبی شخص جس پر غسل فرض ہو، اس کا کسی صاف ستھرے کپڑوں کو پہننے سے وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔
ٹھیک ہے،
ہاں اگر کوئی نجاست ان کپڑوں کے اوپر لگ گئی تو وہ ایک جدا بات ہے، لیکن اگر غسل کر کے، مثال کے غسل کرنے سے پہلے اپنے بدن سے نجاست وغیرہ کو صاف کر لیا اور پھر کوئی لباس پہنا اور پھر غسل کے بعد دوبارہ اس لباس کو پہننا چاہتے ہیں تو بالکل پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔
ٹھیک ہے، اور وہ کپڑوں کے حوالے سے بھی اگر ان کو جو ناپاک حصہ اس کو پاک کر لیا جائے
جی تو اگر کوئی ناپاک کپڑا بھی ہے تو اس کا جتنا حصہ ناپاک ہے اگر اسے پاک کر لیا تو بالکل اسے بھی دوبارہ پہنا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے, تو کوئی اس پورے کپڑے کو ہی بالٹی میں ڈالیں یا وہ خاص ہی حصے کو بھی
خاص حصے کو بھی جو ہے وہ دھو کر پاک کیا جا سکتا.
کیا طریقہ ہوگا اس کا؟
جیسے آج کل کا اگر ہم بات کریں مثال کے طور پہ پانی نلکے سے جو ہے وہ
آ رہا ہوتا
گر رہا ہے تو یہ جاری پانی کے حکم میں ہے, تو اب اس کے نیچے اگر آپ اس کپڑے کے اس حصے کو اتنی دیر رکھیں کہ غالب گمان ہو جائے کہ پانی نے اس کے اندر جو نجاست تھی وہ ساری زائل ہو گئی, وہ نظر نہ آنے والی نجاست تھی اسی کے بارے میں غالب گمان ہوگا, جو نظر آنے والی ہوگی اس میں تو دکھ ہی جائے گا کہ نجاست جو ہے وہ زائل ہو گئی, نظر نہیں آ رہی ہے, اسے خون ہے تو وہ نظر آنے والی جو ہے وہ نجاست ہے, آپ پیشاب ہے کہ وہ نظر نہ آنے والی جو ہے وہ نجاست ہے. تو جب یہ غالب گمان ہو جائے کہ اس میں جو نجاست تھی وہ زائل ہو گئی, وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی اس کپڑے میں سے, تو یوں کپڑا پاک ہو جائے گا. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ نچوڑنے والا ہے کہ ایک مرتبہ دھوئیں اور اس کو نچوڑیں اتنا کہ اس میں سے مزید کوئی قطرہ نہ ٹپکے, پھر یوں ہی دوسری مرتبہ دھوئیں اور پھر نچوڑیں کوئی قطرہ نہ ٹپکے, یعنی اتنا نچوڑیں کہ کوئی قطرہ نہ ٹپکے, پھر تیسری مرتبہ دھوئیں اور پھر تیسری مرتبہ بھی اتنا نچوڑیں کہ مزید کوئی قطرہ نہ ٹپکے, تو اب تیسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد وہ کپڑا پاک ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, اور پہلا طریقہ زیادہ سہل ہے کہ اگر آپ نے نل کے نیچے ہی اس کپڑے کو, اور مچھر کے ناظرین یہ گھروں میں بھی ہو جاتا ہے نا, بچے پیشاب کر دیا کچھ کر دیا تو اب یہ عذر باز لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا, بھیا میرے تو کپڑے ناپاک ہو گئے, اب نماز ہے اور مزید کپڑے نہیں ہیں یا کچھ اور ہے. مارکیٹوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی کپڑے واقعی ناپاک ہوئے, کوئی لگ گئی کوئی چیز, تو اب کہا نہیں نہیں اب تو گھر جائیں گے رات کو تو ہی نماز کا معاملہ یہ وہ, تو ہمیں یہ مسائل سیکھنے چاہیے. تو کپڑے ناپاک ہو گئے تو اس کو دھونے کا طریقہ بھی موجود ہے. تو جیسے انہوں نے بتایا کہ اب یہ ہے اب یہ جگہ اس سے ناپاک بالفرض ہے, تو اسی کو آپ نل چلائیں اور یہ اس کے نیچے, ایک غالب گمان جب ہو جاتا ہے تو بس پھر ایک ہی دفعہ اس کو کرنے سے وہ پاک ہو جائے گا پھر اس میں, اور اس میں کوئی زیادہ مشکل والا معاملہ بھی نہیں آئے گا. جی مزید کچھ آپ کے سوال شامل.
کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. چین کی گھڑی ڈال لینا کیسا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ لوہے کی چین کی گھڑی ڈال لینا کیسا؟
چین والی گھڑی استعمال ہوتی ہے
جی,
تو یہ لوہے کی یا چین کی گھڑی استعمال کرنا؟
چین والی گھڑی پہننا مرد کے لیے لوہے کی ہے یا جو ہے وہ سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کی ہے, تو وہ پہننا جائز ہے, علماء نے اس کی اجازت دی ہے, البتہ بچنا بہتر ہے. اس کو پہن کر نماز بھی پڑھیں گے تو نماز بھی ہو جائے گی, ہاں البتہ اختلاف علماء کی وجہ سے بچنا بہتر ہے.
ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے پروگرام دارالعلوم اہل سنت ملاحظہ فرمایا ہے اور مختلف طرح کے سوالات اس میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے, ہو سکتا ہے کسی کے سوالات وہ رہ بھی گئے ہوں. دارالعلوم اہل سنت کا نمبر اپنے پاس محفوظ رکھیں, اسی طرح دارالعلوم اہل سنت کا ای میل ایڈریس اس کو بھی اپنے پاس رکھیے, ای میل کے ذریعے بھی آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں. دارالعلوم اہل سنت کی ایک ویب سائٹ بھی ہے دارالعلوم اہل سنت کے نام سے, تو آپ وہ اور انڈرائڈ موبائل ہیں آپ اپلیکیشن بھی اس میں ایک ڈاؤن لوڈ کر لیں, دارالعلوم اہل سنت کی ایپ بھی ہے, اس میں روزانہ کی بیس پر مسائل تحریری طور پر بھی اس کے اندر اپلوڈ کیے جاتے ہیں, آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملے گا. ایک روزانہ کسی نہ کسی مفتی صاحب کی ویڈیو جو مسائل پر مشتمل ہوتی ہیں وہ بھی اپلوڈ ہوتی ہیں, تو اس طرح آپ روزانہ کی بیس میں اگر علم دین سیکھتے جائیں گے علم میں انشاءاللہ بہت اضافہ بھی ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں, اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی